اگر یہ صرف اس صورت میں ہوگا یا تو باطل پورا حاکم ہو جائے یا حق پورا حاکم ہو جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جنگ چل رہی ہے. اگر جنگ چل رہی ہے دونوں کے لشکر کہاں ہے؟ اور یہاں پر آ کر پھر وہ کوشچن آتا ہے جو حق کے لشکر والے ہیں ان کی صلاحیتیں کیا ہیں, ان کی صفتیں کیا ہیں, تاکہ میں دیکھ سکوں میرے اندر وہ صفتیں ہیں یا نہیں ہیں. اب پوائنٹ بالکل کلیئر ہے, میرے نزدیک حق اور باطل کی جنگ میں کوئی بریک نہیں ہے. میرے نزدیک حق اور باطل کی جنگ ابھی بھی جاری ہے. میرے جیسے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ حق کے لشکر میں چلنے والوں کی صفتوں کو پہچان لوں تاکہ میں حق کے لشکر کی سمت بڑھ سکوں. اور جو میرا آبجیکٹو ہے, جو میرا مشن ہے, وہ یہ کہ میں ان صلاحیتوں کو اتنا بڑھاؤں کہ جب میرے امام پر لشکر بننے لگے تو مجھے اس لشکر میں جانے کی اجازت مل جائے. یہ میرا ہدف ہونا چاہیے. آپ کو بھی اسی ہدف کی دعوت دوں گا. خدا آپ کو ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. درود دیجیے گا محمد وآل محمد. یہ لوگ ظلم کو قبول نہیں کرتے, یہ لوگ عدل چاہتے ہیں, خاموش بیٹھا بھی قبول نہیں کرتے. یہ بھی میں اس وقت تھوڑا چند جملہ جس کے بارے میں بولتا چلا رہا ہوں. میں نہیں چاہوں گا کوئی چیپٹر ایسا رہ جائے جس کی وجہ سے شیطان آپ کے اور میرے ذہن میں ایکسکیوز کریٹ کرے. میں نہیں چاہوں گا. آپ اور میں مولانا امیر مومنین کی ماننے والے ہیں, مولانا امیر مومنین کی چاہنے والے ہیں. آپ ماشاء اللہ اتنی تعداد میں یہاں پر جمع ہے, میں دل چاہ رہا مولانا امیر مومنین کا نام بلند ہو. ایک دفعہ نعرہ لگائیے گا, نعرہ حیدری اور اپنے نام کے سفر میں خدا کو سلام کی نصیب کرنا. مولانا مومنین نے ایک وصیت فرمائی ہے دو شہزادوں کو, فرمایا اے بیٹو کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. اے دو فرزان ظالم کے دشمن بنو, مظلوم کے مددگار بنو. یہ بہت خوبصورت جملہ ہے. کونا للظالم خصما, اے فرزند, دو فرزند کو خطاب کیا ہے, دو شہزادوں کو خطاب فرمایا ہے. فرمایا تم دونوں ظالم کے دشمن بن جاؤ, مظلوم کے مددگار بن جاؤ. آپ شاید عربی زبان کے ماہر نہ ہو, میں نے اردو میں ترجمہ کر دیا. کیا اس میں نیوٹرلزم کی گنجائش ہے؟ اس میں نیوٹرل بننے کی کوئی گنجائش ہے؟ امام نے تین راستے نہیں دیے, امام نے دو راستے دیے. فرمایا ایک یہاں پہ ظالم ہے, ایک یہاں پر مظلوم ہے. اور اگر تم تھرڈ پرسن ہو تو تم پر ذمہ داری ہے کہ تم ظالم سے دشمنی کرو. کیا مطلب ظالم سے دشمنی کرو؟ یعنی تمہیں حق نہیں ہے تم کہو میں ظالم کے ساتھ بھی نہیں ہوں اور میں مظلوم کے ساتھ بھی نہیں ہوں. ایسی کوئی گنجائش نہیں. تم ظالم کے دشمن بنو, مظلوم کے مددگار بنو. اے مولانا اگر مشرقی وسطی میں ہوں, مڈل ایسٹ میں ہوں, تب ایسے کروں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں. آپ کے پاسپورٹ کو دیکھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ مثلاً مولا اگر میں آسٹریلیا میں ہوں تب بھی یہی ذمہ داری ہے یا صرف مڈل ایسٹ میں یہ ذمہ داری ہے؟ آپ خود بتائیے, مولا کے کلمات کو جغرافیہ میں محدود کر سکتے ہیں کیا؟ میں جغرافیکل باؤنڈریز بناؤں مولا کے کال کو سمجھنے کے لیے؟ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ کائنات کا مالک ہے, یہ جغرافیاؤں میں نہیں آتا, جیسے کال جغرافیہ میں نہیں آتا. یہ جو بولتے ہیں پوری کائنات کے لیے بولتے ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, قانون ایک ہی قانون ہے, ظالم کے دشمن بنو, مظلوم کے مددگار بنو. اب میں آپ سے ایک سوال اور کروں گا. ہمیشہ کوشش کروں گا سوال کرتا رہوں تاکہ آپ کے ذہن خود جواب بھی ڈھونڈتے رہے. اس کا ایک بہت اچھا فائدہ ہوگا. اگر ہم جیسے بولنے والے سب بھی مر گئے تب بھی آپ کا ذہن سوال کرتا رہے, یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. کبھی بھی سامعین کو صرف سامعین نہیں ہونا چاہیے, ان کو خود اپنے ذہن سے سوچنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. یہ ہے انسان کی ضرورت میں. میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا، آج دنیا میں ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ نے ظالم کو پہچان لیا؟ کیوں ممکن ہے آپ کے ہاں ظلم ہے لیکن میں نے ظالم کو نہیں پہچانا، تو پھر آپ نے اس امام کے فرمان پر عمل کیسے کیا کہ ظالم کی دشمن بنے؟ اگر یہاں پہ کوئی ظلم ہے تو فوراً دو شخصیتیں ہیں یہاں پر، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے. اگر ظلم ہے، اگر صرف جسٹس ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ امام تشریف لائیں گے تب ہی ہو سکے گا، ورنہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے انجسٹس ہے، ظلم ہے. اگر ظلم ہے تو یہاں پہ ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے. اگر آپ نے ظالم کو نہیں پہچانا ہے تو آپ نے امام کی فرمان پر عمل کیسے کیا؟ اگر آپ مظلوم کو نہیں جانتے ہیں آپ نے امام کی فرمان پر عمل کیسے کیا؟ اور اگر خدا نہ کرے آپ نے امام کی فرمان پر عمل نہیں کیا ہے تو آپ نے زندگی میں پھر اور کیا کیا؟ ہم امام کی چاہنے والے، آپ کو اور ہمیں اس زندگی کے اوپر فخر ہے جو امیر المومنین کی ولایت میں گزرے، ان کی محبت میں گزرے. اس محبت اور ولایت کے کچھ تقاضے ہیں، آپ ظالم کو پہچانیں، مظلوم کو پہچانیں، ظالم کے خلاف جو کچھ کر سکتے ہیں کر کے اپنے امام سے کہیں مولا میں اتنی دشمنی کر سکتا تھا، کم سے کم اتنا تو کر لیں. بھئی ایک آدمی ہے وہ ظالم کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میرے پاس طاقت ہے میں ظالم کا مقابلہ کر لوں. جیسے ہی وہ یہ کہہ کے میدان میں اترتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے ظالم اس کو ختم کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، وہ کامیاب ہو گئے. ہماری منطق یہ کہتی ہے، کربلا کی منطق یہ کہتی ہے، تم ظلم کو دیکھو برداشت نہ کرو مقابلہ کرو اور وہ تمہیں مار دے، تمہارے لاشوں کو پامال کر دے، تم ناکام نہیں ہوئے، تم کامیاب ہو. ہم سید الشہداء کے ماننے والے، میں آپ سے کہوں گا سب سے پہلے مرحلے میں آپ ظالم کو پہچانیں، مظلوم کو پہچانیں، اس کے بعد آپ نے آپ سے ایک سوال کیجیے میں امیر المومنین کا کتنا ماننے والا. جتنی آپ کے اندر طاقت ہو اتنا جمع کریں اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں. کم سے کم کام یہ ہوگا، کم سے کم کام یہ ہوگا آپ اپنے مولا کے سامنے سرخرو ہو کر کہیں گے مولا میں آواز اٹھانے کی طاقت رکھتا تھا، میں نے آواز اٹھائی. اور خدا نہ کرے اگر آپ نے یہ بھی نہیں کیا تو پھر مجھے بتائیے آپ کے اندر وہ صفت کہاں ہے جو آپ کو لشکر ایمان کے اندر لے کر آئے گی. جو اماموں کا ساتھ دیتے تھے، امامت کا ساتھ دیتے تھے، نبوت کا ساتھ دیتے تھے، وہ اپنے معاشروں کے ظلم کے خلاف بغاوت کیا کرتے تھے، وہ قبول نہیں کرتے تھے. اچھا وہ کیوں قبول نہیں کرتے تھے؟ ایک بنیادی وجہ ہے، اور میں اس کی گہرائی کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. یہ جو کچھ لوگ ظلم کے خلاف آواز اٹھا لیتے ہیں اور کچھ لوگ آواز نہیں اٹھاتے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب کے سامنے ظلم ہوا، سید الشہداء کے زمانے میں سب کے سامنے، آنکھوں کے سامنے یزید ابن معاویہ نے ظلم کیا، دین اسلام کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی اور بہت سارے لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی. ہمیشہ یہی ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کا مقابلہ کیا تو کتنے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا؟ کچھ لوگوں نے ساتھ دیا اور بہت سارے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. ہمارے زمانے میں بھی یہی ہو رہا ہے. اب ایک فنڈامنٹل کوشچن ہے، یہ لوگ جو ساتھ نہیں دیتے کیا ہمیشہ اس وجہ سے ساتھ نہیں دیتے کہ یہ جانتے نہیں، یعنی چونکہ نہیں جانتے اس لیے ساتھ نہیں دیتے؟ تو میں آپ سے کہوں گا نہیں، ہمارے پاس بہت سارے کیسز ہیں جس میں جانتے بھی تھے پھر بھی ساتھ نہیں دیا. آپ کوفہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ نہیں جانتے تھے اہل بیت کون ہے. مسلم امہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مدینہ میں رہنے والوں کو، انہوں نے شہید الشہداء کو نہیں دیکھا تھا کیا؟ انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا کہ سید الشہداء کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھاتے تھے؟ انہوں نے سب کچھ دیکھا بتا، وہ جانتے بوجھتے ہوئے ساتھ نہیں دے رہے تھے. کیوں ساتھ نہیں دیتے وہ؟ ہم اس گہرائی میں مارنا چاہتے ہیں، کیوں ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ نہ اس لیے کہ ہم تاریخ میں چند لوگوں کے اوپر کچھ بدنامی ڈالنا چاہتے ہیں، نہیں، اس خاطر نہیں. ایک اور بنیادی بات، میں اس مصیبت میں نہ پھنس جاؤں کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پر ظلم ہے پھر بھی ساتھ نہیں دیتا، معاوضہ نہ کر، میں اس مصیبت سے نہ پھنس جاؤں. لہٰذا مجھے فوراً یہ سمجھنا چاہیے جو لوگ ظلم کے مقابلے میں خاموش رہ جاتے ہیں کیوں ایسے کرتے ہیں، ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے. اب ان کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انسان کے اندر کچھ اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، کچھ وابستگیاں ہوتی ہیں، انسان کا دل کسی چیز سے جڑ جاتا ہے. یہ جو انسان کی محبتیں ہوتی ہیں جس کو ہم اٹیچمنٹس کہہ سکتے ہیں، یہ اٹیچمنٹس اگر اللہ کے حکم کے اندر رہتے ہوئے نہ ہوں تو بہت خطرناک ہو سکتی ہیں. میں دنیا کی سب سے اچھی اٹیچمنٹس میں سے ایک کی مثال دوں گا. اس اٹیچمنٹ کو ہم اردو میں وابستگی کہہ سکتے ہیں، تعلق کہہ سکتے ہیں. ایک بہت اچھی مثال دوں گا، انسان کی وابستگی ہوتی ہے، اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنی اولاد سے. یہ بری ہے یا اچھی ہے؟ اچھی ہے. حکم خدا سے ہٹ کر ہو تو پھر کیسی ہے؟ پھر بری ہے. حکم خدا سے ہٹ کرو کیا مطلب؟ حکم خدا سے ہٹ کرو کا مطلب یہ کہ اگر اللہ کہے کہ اس سے لڑنا ہے اور وہ میرا بیٹا ہے، اور اگر میں نے خدا کی خاطر نہیں کیا ہے تو میں نہیں لڑوں گا. ہمارے پاس نجو بلانا میں ایک فرمان موجود ہے، مولا کا فرمان کو جو جنگیں ہم نے اللہ کے رسول کے ہمراہ لڑی ان میں عجیب منظر ہوتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے پر بھی شمشیر چلاتا تھا، ایسا ہوا ہے. کبھی کسی بیٹے نے اپنے باپ کے اوپر بھی شمشیر چلائی، ایسا ہوا ہے. کیوں ایسا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کیوں ایسا کیا ہے؟ کیا یہ باپ بیٹے نہیں تھے؟ کیا ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی؟ محبت تھی، لیکن جب اللہ کے حکم کے سامنے آتی تھی تو پامال کر دیتے تھے، پھر قربان کر دیتے تھے. کیا ان کے اندر اٹیچمنٹ نہیں تھا؟ کیا یہ سندر تھے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. ان کی سینوں میں دل نہیں تھے؟ ان کو اپنی اولاد اچھی نہیں لگتی تھی؟ اچھی لگتی تھی، سب کچھ صحیح تھا، لیکن خدا کے حکم کے سامنے پھر اچھی نہیں لگتی تھی. ہم انسانوں کے ساتھ یہ مصیبت ہے، ہم لوگوں میں کچھ اٹیچمنٹس بن جاتی ہیں، کچھ وابستگیاں بن جاتی ہیں. جب خدا کے حکم کا موقع آتا ہے کہ اب قربانی دو، وہ اٹیچمنٹ جان نہیں چھوڑتی، اسے قربان نہیں کر پاتے. جب اسے قربان نہیں کر پاتے تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں فرزند زہرا قربان ہوگا، پھر بھی ساتھ نہیں دیتے، پھر بھی ساتھ نہیں دیتے. کیوں ساتھ نہیں دے رہے؟ اس کو اپنی زندگی عزیز ہے. زندگی کو چاہنا کوئی بری بات ہے؟ نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر خدا کے حکم کے مقابلے میں آ جائے پھر بہت بری بات ہے. اولاد کو چاہنا بری بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے. حکم خدا کے سامنے آ جائے پھر بہت بری بات ہے. آپ کیریئر بنائیں، یہ بری بات ہے؟ نہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر خدا کا حکم قربان ہوگا پھر غلط بات ہے. ہم لوگوں کے ساتھ یہ مشکل ہے. اچھا، ایک بات اور میں آپ کی خدمت پیش کروں. کبھی ہم کو جب یہ تاریخ پڑھ رہے ہوتے ہیں، واقعی کربلا مثال کے طور پر یا دوسری اہل بیت اطہار کی یا اطہار یا کرام کی تاریخ، اور اس میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کچھ کیریکٹرز کو کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا، تو ہم انہیں بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا، بہت غلط ہے. اور بالکل صحیح بھی ہے کہ انہوں نے جس نے ساتھ نہیں دیا اس نے ظلم کیا، حکم کے راستے پر چلا. اچھا، کبھی آپ نے انالیسس کیا کہ انہوں نے کیوں ساتھ نہیں دیا ہوتا؟ ان کی ایکسکیوزز پڑھی ہیں؟ ان کی ایکسکیوزز بالکل وہی ہوتی ہیں جو ہماری ہو سکتی ہیں، بالکل وہی. جنگ تبوک کا معاملہ تھا، جنگ تبوک کے لیے لمبا سفر کرنا تھا اللہ کے نبی کو، لوگوں سے کہا کہ تم لوگ چلو. اس وقت باہر جانے میں دو مشکلات ہیں. یہ وقت انتہائی کم ہے اور یہ ہر روز ہوگا کیونکہ ہماری بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں کوشش کروں گا ہم وقت کے اوپر ختم کریں. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں، نبی کے زمانے میں، مولانا المومنین کے زمانے میں بھی فوج نہیں ہوتی تھی. یعنی مثال کے طور پر جو آج کل ہوتا ہے، فوج ہی ایک پروفیشن ہے. آرمی میں جانا، ایئر فورس میں جانا، یا مثال کے طور پر نیوی میں جانا، آرم فورسز میں جانا، یہ ایک پروفیشن ہے. اس زمانے میں پروفیشن نہیں ہوتا تھا. اگر دشمن کی طرف سے کوئی تھریٹ آتا تھا تو مسجد میں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ اسلامک سوسائٹی کو ایک تھریٹ کا سامنا ہے، جتنے بھی لوگ جنگ لڑنے کے قابل ہیں وہ اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر آرمی بنانے کی کوشش کریں. اب لوگوں کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ ہر آدمی کو اپنی لائف کو چھوڑنا پڑتا تھا، اس کو اپنا اسلحہ بھی کھول لانا پڑتا تھا، ویپنس بھی نہیں ملتے تھے، وہ بھی خود لائے گا، اپنے پروفیشن کو چھوڑے گا، اپنے کام کو چھوڑے گا، اسلحہ بھی خود لے کر آئے گا، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اے اللہ کے رسول میں جنگ کرنے کو تیار ہوں. بھائی تجھے کتنے پیسے ملنے والے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. یہ جو تم اپنی ایگریکلچر چھوڑ کر آئے ہو اور تمہاری ایگریکلچر خراب ہو جائے گی تمہارے پیچھے، اس کی کمپنسیشن میں تمہیں کتنے پیسے ملیں گے؟ کچھ بھی نہیں. یہ جو تم اپنی بھیڑ بکریاں چھوڑ کر آئے ہو، یہ شاید مر جائیں گی ساری کی ساری، تم نے پتہ نہیں 5 سال میں جمع کی تھیں، یہ جو تم جنگ میں جا رہے ہو یہ سب مر جائیں گی، اس کے کتنی کمپنسیشن اللہ کے رسول تمہیں دیں گے؟ کچھ بھی نہیں. اچھا، اس کے اوپر اگر کوئی نہیں آیا جنگ کے اندر تو خدا نے کہا ان کو بتا دو کہ جہنم کی آگ بہت گرم ہے، تم نہیں آ رہے ہو لیکن میں جہنم میں ڈال دوں گا تمہیں. اچھا، ہمارے پاس کیا ایکسکیوزز ہوتی ہیں؟ اگر میں اس کام میں چلے گا تو میری جاب چلی جائے گی، تو وہ بھی کہہ رہے. اگر میں وہاں چلا گیا تو میرا کیریئر ختم ہو جائے گا، وہ بھی یہی کہہ رہے. آپ سمجھ رہے تھے کہ وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ بھی یہی باتیں کر رہے تھے. اور اس کے اوپر اللہ نے کیا سنایا تھا؟ ان کو بتا دینا جہنم کی آگ بہت گرم ہوتی ہے. ہم انسان نہیں پہ کھڑے ہیں ابھی تک، ہمارے پاس کوئی سیم ایکسکیوز ہے. اب آپ سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں ہم اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم کچھ اور نہیں کر رہے ہیں. خدا نہ کرے نا اعوذ باللہ، اگر ہم نے اپنی ڈیوٹیز کو پورا نہیں کیا تو پھر وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہو چکا ہے. ان کے پاس بھی یہ ایکسکیوزز تھیں، اب وہ کچھ اور سوچنا پڑے گا. اچھا، مثال کے طور پر جب اللہ کے رسول نے بلایا تو کیا ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ کہیں اے اللہ کے رسول ایسا ہے کہ میری تو ابھی فصل کھڑی ہوئی ہے، میں ذرا فصل کاٹ لوں، آپ تشریف لے جائیے، فصل کاٹ لوں، پہلے یہ معاملہ نکال لوں، اس کے بعد میں آپ کے پیچھے پیچھے آؤں گا، یہ آپشن تھا کیا؟ نہیں. امیر مومنین جنگوں کے لیے بلاتے تھے، 4 سال میں 3 دفعہ بلایا. جنگ صفین 10 مہینے چلی تھی. میں آپ کو 10 مہینے آپ کے کاروبار سے دور لے جاؤں، ایک ڈیزرٹ کے اندر رکھوں، 10 مہینے تک جنگ چلتی رہی جس میں کوئی مال غنیمت نہیں ملا. اس کے بعد آپ اپنے شہر واپس آئے، آپ ساتھ دیں گے؟ پھر کوفے میں اگر امیر مومنین کا ساتھ نہیں دیا تو آپ نے برا کہہ رہے تھے. آپ اور ہم نے ایک بات سوچی ہوئی ہے، دین کے نام پہ سخت امتحان نہیں ہوگا. یہ غلط بات کس نے سکھائی ہے؟ غلط بات ہے. دین کے نام پہ بہت سخت امتحان ہوگا. مجھے یاد ہے میں بچپن سے یہ باتیں سنتا آ رہا ہوں. وہ کیا سنتا آ رہا ہوں؟ میں بہت مدد چاہتا ہوں، یہ بات بہت سخت لگی آپ کو. وہ کہتے ہیں اذا منعقد کرو تمہارے گھر میں برکتیں ہی برکتیں آئیں گی. ہاں بات صحیح، اذا منعقد کرو تمہارے گھر میں برکتیں ہی برکتیں آئیں گی. برکت کسی کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے اپنا گھر بنایا، بہت اچھا سا گھر بنایا. اس نے مجھے بلایا، کہنے کا مولانا میں نے گھر بلایا ہے بنایا ہے، آپ آ کر میرے گھر میں دعا سیکھے گا. میں نے کہا میں خطرناک آدمی اس معاملے، میں دعا بہت خطرناک کروں. کہنے چلیے آپ آ تو جائیے، آپ دعا کر دیجیے. سر میں آیا، میں نے ادھر ادھر کچھ باتیں کی، اس کے بعد اس نے کہا مولانا دعا کرے. میں نے کہا تم آیوروید کے ماننے والے؟ میں نے کہا روئے زمین کے اوپر سب سے اچھا گھر کون سا تھا؟ کہنے کا روئے زمین کے اوپر سب سے اچھا گھر بیوی کا گھر تھا. میں نے کہا اس گھر کا کوئی فرد نہیں بچا تھا، سب شہید ہوئے تھے. میری نزدیک یہ برکت ہے، اس برکت کی دعا کر دوں؟ تیار؟ برکت ملے گی. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ جان بیماری سے نہ جائے، اللہ کی راہ میں شہادت ہوتی جائے، یہ برکت ہے. قبول کرتے ہیں یہ برکت؟ میں دعا کروں گا. ایسا مطلب ہماری اورینٹیشن غلط ہے، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں. ہم نے مجلس سے اللہ کیوں منعقد کی؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر اس نے منعقد کی اللہ منعقد کرو پیسہ زیادہ آئے گا. وہ ابو سفیان کا راستہ ہے، وہ ابو سفیان کا راستہ ہے. تم کو زیادہ پیسہ چاہیے؟ بنی امیہ کے پاس بہت پیسہ تھا. امیر مومنین کی برکت یہ برکت نہیں تھی. امیر مومنین کی برکت کیا تھی؟ فرمایا میں اپنے فرزند کو قربان کروں، یہ برکت ہے. ایسا نہیں ہوتا، آپ کہیں اور کے ماننے لگے ہیں، آپ کو چیزوں کو کسی اور طرح دیکھنا ہے، آپ کربلا کے نام پہ جمع ہو گئے ہیں. میں خدمت ناز کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی زندگی کو کسی اور طرح سے دیکھیے. جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کی صفت یہ تھی وہ اپنے معاشرے کے ظلم کی باہر تھے، اپنے معاشرے کے زور سے بغاوت کرتے تھے، ان کے اندر آواز اٹھانے کی طاقت ہوتی تھی، آواز اٹھانے پر قربانیاں دیتے تھے اور ان قربانیوں کے بعد کسی پر احسان نہیں جماتے تھے۔ آپ کو ایسا ہونا ہوگا، مجھے اور آپ کو ایسا بننا پڑے گا کہ ہم حق کی خاطر آواز بھی اٹھائیں گے، ظالم کا مقابلہ بھی کریں گے، اس کی طرف سے مصیبتیں بھی اٹھائیں گے اور اللہ پہ احسان بھی نہیں رکھیں گے۔ یہ سب کریں گے اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سید الشہداء کے سچے چاہنے والے ہیں، آپ کو یہی ہونا ہے، آپ کو یہی ہونا ہے، چاہے آپ اس وقت کسی بھی فیز میں ہوں۔ ہم سب ایک راستے پر چل رہے ہیں ظالم محترم، کچھ لوگ بھاگ بھاگ کے چل رہے ہیں، کچھ لوگ لمڑا لگا کے چل رہے ہیں۔ ہم سب کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، ہم سب کو سید الشہداء تک پہنچنا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ تیز تیز چل رہے ہیں اور کچھ لوگ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں، سب کا قافلہ ایک ہی ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا، یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، اس میں مشکلات آئیں گی۔ آپ اپنے آپ کو اس بڑے مقصد کے لیے تیار کیجیے۔ بس ایسان محترم، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آخری انداز عرض کرتا چلوں، یہ مت سوچیے گا میں ساتھ میں ایک دفعہ مجلس میں آؤں گا میں نے سید الشہداء کے مقابلے میں ذمہ داری ادا کر دی، مت پہلائیں اس طرح سے۔ یہاں آپ ذمہ داری ادا کرنے نہیں آئے، یہاں اپنے وعدے کی تجدید کے لیے آئے، ایک بار پھر عہد کرنے آئے، مولا آپ کا وفادار رہوں۔ یہ وعدہ وفا کرنے کی تجدید ہے، وعدہ کہاں وفا کریں باہر جاؤ، جب باہر جا کر آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تب آپ نے وعدے کی وفا کر دی۔ یہاں تو صرف آپ جمع ہوئے ہیں اس پلیج کو دوبارہ دہرانے کے لیے، اس لبیک کو کہنے کے لیے کہ مولا آپ نے حمد الناصری سننا کہا تھا، میں نہیں تھا شروع کے دن، میں یہاں پہ آیا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ اس بات کو دہرانے کے لیے کہ مولا میں آپ کا خادم رہوں گا۔ تم خادم رہو گے تو کیا کرو گے؟ ایک جملہ زیارت عاشورہ سے، زیارتوں سے، تمام تقریباً زیارتوں کے اندر سید الشہداء کی، انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم۔ یہ بہت بڑا نعرہ ہے، یہ بہت طاقتور نعرہ ہے، انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم۔ اے امام، اس سے صلح کروں گا جس سے آپ نے صلح کی، اور اس سے لڑوں گا جس سے آپ نے جنگ کی۔ میں ہاتھ خالی چھوڑ کے نہیں بیٹھوں گا، میں پوری زندگی جہاد کروں آپ اس کے معاملے میں۔ اور اگر کوئی ایک آدمی ایسا ڈھونڈنا ہے آپ کو، مثلا کوئی مجھ سے کہ آپ کو ایک نام بتایا، میں نے حضرت حمزہ کا نام بتایا، اب اگر کوئی کہے اور بہادر انسان، آزاد انسان، معاشرے کے ظلم پر بغاوت کرنے والا، اپنے سر کو اونچا رکھنے والا، عزت دار، باشرافت، باکرامت، میں کہوں گا خور کا نام، آزاد انسان۔ یہ عجیب ہے واقعا، خدا تعالیٰ عجیب کا نظام کا کہ حضرت حر کا نام حر ہے، آزاد انسان۔ یہ آزاد انسان، آزاد انسان کون ہوتا ہے؟ جو نفس کی قید میں نہیں آتا، کسی کے خوف کی قید میں نہیں آتا، آزادی دکھاتا ہے۔ حضرت حر کے اندر کچھ خاصیتیں ہیں، بہت اچھا ہے کہ آج میں حضرت حر کے مسائل کی طرف جا رہا ہوں، موضوع کی مناسبت بھی بنتی ہے۔ حضرت حر میں کچھ خاصیت ہے، مثلا ایک خاصیت ان کے اندر ہے، حق کو پہچاننے کے بعد دیر نہیں کریں گے، حق کے تابع دار، اپنے نفس کے تابع دار نہیں ہے، اپنی پوسٹ کے تابع دار نہیں ہے، وہ طاقت کے تابع دار نہیں ہے، وہ حق کے تابع دار، چاہے کوئی ماننے والا اس کا ہو، چاہے کوئی اس کا ماننے والا نہ ہو، اسے حق کو پہچانتے ہیں۔ حضرت حر کے مکالموں کے اندر ایک عجیب مکالمہ موجود ہے کہ فرماتے ہیں حضرت حر، ان کی کسی دوست نے ان سے مکالمہ کیا تو اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا، میں جب کربلا کے لیے نکل رہا تھا، جب حضرت حر کربلا کے لیے جا رہے تھے، جب کربلا کی طرف جا رہے تھے تو کس سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے؟ سید الشہداء سے لڑنے کے لیے، سید الشہداء کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے۔ تو کہنے لگے کہ جب میں کربلا کی طرف جا رہا تھا کوفہ چھوڑ کر، تو مجھے یوں لگا جیسے پیچھے سے کسی نے آواز دی، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ کہنے لگے مجھے ایسا لگا جیسے پیچھے سے کسی نے آواز دی، اب شروع ہو بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دو۔ تو کہنے کہ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے جنت کی بشارت کہاں مل رہی ہے؟ میں سید الشہداء کے سامنے جا رہا ہوں، سید الشہداء فرزند زہرا ہے، میں اسے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کہاں جنت کی بشارت مل رہی ہے؟ لیکن خود آزاد انسان، آزاد انسان، اس پہ آپ ہمیشہ غور کیجئے کہ ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل کیسے ہوتی ہیں، کس پوائنٹ پر جا کر ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور سید الشہداء نے حر کو سارے موقع دیے اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے. یہ جو آئمہ ہدایت ہوتے ہیں، ہدایت کے امام ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کو گمراہی میں نہیں دیکھنا چاہتے، یہ اس کو سارے موقع دے رہے ہوتے ہیں. کیوں موقع دے رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ ایک آدمی شاید بچ کے آ جائے، ایک آدمی کے اوپر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ آدمی آزاد انسان ہے، یہ یہاں پہ غلط کھڑا ہوا ہے، اس کو یہاں سے نکل کے آ جانا چاہیے. حضرت حور کے ساتھ یہی ہوا ہے. سید الشہداء حضرت حور کو پہچانتے ہیں، حضرت حور کو جانتے ہیں، اور حضرت حور کے اندر اچھی باتوں میں سے، نہیں معلوم کہ زندگی کس طرح سے گزری ہوئی ہمیں کیا معلوم، اچھی باتوں میں سے جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے ایک بات یہ، حضرت حور احترام کرتے ہیں اہل بیت کا، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو. حضرت حور دشمنی کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن احترام اہل بیت اثار علیہ السلام کا بے انتہا تھا. سید الشہداء کے سامنے پہنچے، سید الشہداء کے لشکر کے مقابلے میں آئے، اور بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے، میں آپ کی ماتمداری کے لیے وقت ظاہر ہے کہ آپ کو چاہیے، اور میں اس کا احترام کرنا چاہتا ہوں. ان کچھ روایتیں اگر میں ابھی عرض نہ کر پایا تو میں پھر آپ میں محروم رہ جاؤں گا، پھر میں شاید سارے سال اپنے آپ کے سوال کروں گا کہ میں نے اس کا وقت کیوں نہیں نکالا تھا، لہٰذا میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حضرت حور کا جب لشکر سید الشہداء کے سامنے پہنچا تو یہ لشکر پیاسا تھا. سید الشہداء نے جیسے اس لشکر کو دیکھا، حور نے کہا کہ میں آپ کو روکنے کے لیے آیا ہوں. سید الشہداء نے کہا کہ حور ہم باقی باتیں بعد میں کریں گے، ہم تمہارے ہونٹوں کو پیاسا دیکھ. کیا تم پیاسے؟ تمہارا لشکر پیاسا ہے؟ حضرت حور نے کہا کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں اور ہمارا پانی ختم ہو گیا ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتے ہیں. فرمایا ہو اب معاملہ بعد میں ہوگا، پہلے ہم تمہیں پانی دے رہے ہیں، پہلے ہم تمہیں پانی. یہ کون ہے؟ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ رسول خدا کا نواز ہے. اس نے کس کی سنت پہ عمل کیا؟ اسی سنت پہ عمل کیا ہے جو اس کے نانا نے عمل کیا تھا. اللہ کے رسول نے یہودیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کر دیا، پانی اندر جا رہا تھا ایک جگہ سے جس سے قلعے والے استفادہ کرتے تھے. مسلمانوں نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر اس پانی میں زہر ملا دیں گے تو ان لوگوں کو پانی نہیں ملے گا، پھر یہ لوگ سرینڈر کر دیں گے، ہم قلعے پہ قبضہ کر لیں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو، پینے کا پانی کسی کا مت ہوگا، پینے کا پانی مت ہوگا، تمہاری جنگ ہے ان سے، تمہارے بازوؤں میں طاقت ہے، ان سے جنگ کرو، لیکن تم یہودیوں کے اوپر بھی پانی نہیں ہوگا، ہم پانی نہیں روکیں گے. اللہ کے رسول نے پانی نہیں روکا. مولا امیر المومنین جنگ صفین میں ایک موقع کے اوپر پانی پر پہنچے، بنی امیہ کے لشکر نے پانی پر قبضہ کر لیا، وہ پہلے سے وہاں موجود تھے. امیر المومنین نے ایک خطبہ جرہ ارشاد فرمایا، اپنے لشکر والوں سے کہا تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو پیاس سے مر جاؤ یا بہادری سے حملہ کرو اور پانی کے اوپر قبضہ کر دو. لشکریوں کو جوش آیا، انہوں نے دشمن کے اوپر حملہ کیا، پانی کے اوپر قبضہ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مولا اب ہم ان کو پانی نہیں لینے دیں گے. اب انہوں نے فرمایا نہیں، ہم نے اللہ کے رسول سے یہ نہیں سیکھا، ہم پانی سب کو لینے دیں گے. کہا انہوں نے ہمارے اوپر پانی بند کیا تھا، کہا انہوں نے بند بھی کیا ہو تب بھی ہم ان کو پانی ضرور دیں، ہم ان کو پانی ضرور دیں. یہ رسول کی سیرت، وہ علی کی سیرت، اور یہ نواز رسول اپنے دشمنوں کے سامنے پھر کھڑا ہوا ہے، اور آ کر ہور سے کہا ہے کہ اے ہور، اگر تم پیاسے ہو اور تمہارے ہونٹ پیاسے ہیں تو جنگ کی بات بعد میں ہوگی، ہم تمہیں پانی پلائیں گے. سید الشہداء پانی پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. ہور کے لشکر میں ایک بندہ تھا، ایک شخص تھا جس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، ان کو پانی نہیں مل رہا تھا، اور وہ بہت اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کے لشکر کے پیچھے لے کے جا رہا تھا. تو وہ شخص بیان کرتا ہے روایت کے اندر، اور روایت قابل اعتماد ہے ہمارے نزدیک، وہ کہتا ہے کہ میں نے دور سے دیکھا جیسے میرے لشکر والے پانی پی رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں چل کے جاتا وہاں تک، تو میں زمین کے اوپر اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا تاکہ مرنے سے پہلے وہاں تک پہنچ جاؤں اور مجھے پانی نصیب ہو جائے. تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سب لوگ پانی پینے اور پلانے میں مشغول ہے اور کوئی میری طرف نہیں دیکھ رہا ہے. شاید میری جان جانے والی ہے, کہتا میں نے اتنی دیر میں دیکھا سید الشہداء ایک جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے, کہتا سید الشہداء نے میری طرف دیکھا کہ میں اس طرح گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے آپ کو لشکر کی سمت لا رہا ہوں, تو کہتا ہے کہ مولا نے کسی اور سے کچھ نہیں کہا, خود پانی اٹھا کر میری سمت آنا شروع کر دیا. فرماتا ہے امام حسین خود آئے میرے پاس, جب میرے پاس آئے تو دیکھا میرے اندر بالکل طاقت نہیں ہے اور میں پانی نہیں پی سکتا, تو سید الشہداء نے مجھ سے کہا کہ تم اپنا چلو بناؤ, میں تمہارے چلو میں پانی لا دوں گا. کہتا ہے میں اپنے ہاتھوں کو جمع کرنا چاہتا تھا لیکن میں اتنا کمزور تھا کہ میرے ہاتھ ٹکرا ٹکرا کے ایک دوسرے سے لڑکڑا جاتے تھے اور پانی گر جاتا تھا. تو کہتا ہے میرے مولا نے مجھ سے کہا تم گھبراؤ نہیں, میں پانی پلائے بغیر نہیں جاؤں گا, مت گھبراؤ. اس کے بعد فرمائش, اگر تم میرے ہاتھوں کو جمع کرنے کی طاقت نہیں ہے اپنا منہ کھولو, میں تمہارے منہ میں پانی ڈالوں گا. تم اپنا منہ کھول دو, میں تمہارے منہ میں پانی ڈالوں گا, میں تم کو پیاسا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. کہتا میں نے پانی پینا شروع کیا, میں نے جلدی کی, مولا نے پھر مجھے آسرا دلایا کہا جلدی بند کرو, آہستہ آہستہ پانی پیو, میں تمہیں پانی پلائے بغیر نہیں جاؤں گا. میں اس شخص سے بس ایک بات کہوں گا کہ عاشور کے دن سکینہ کو پانی نہیں دے سکتا تھا, تم نے تو خود دیکھا تھا اس طرح امام حسین نے تجھے پانی پلایا تھا. کیا تجھے اس شخص کے یتیم بچوں کی روڑی کی آواز نہیں آ رہی تھی کہ کہیں تو بھی ہمت کر دیتا کسی ایک بچے کو پانی پلا دیتا تو بھی؟ اے حضرت ہمارے سید الشہداء, کیا حسین کے بچوں کا اتنا آنکھ نہیں تھا کہ جس نے ہزار کا لشکر پانی پلایا تھا چل ٹوٹ علی اصغر کو پانی کے مل جاتے؟ اس سے ہم سے تم کیا ہے اولاد حسین پہ ظلم ہوا ہے. خود سامنے آئے سید الشہداء کے, سید الشہداء نے کہا تم پانی پہلے پانی پلائیں گے, پانی پلا دیا, خود مقابلے کے اوپر باقی رہے, خود مقابلے پر باقی رہے. اب سید الشہداء کو خود کو کہیں ہدایت دینی ہے, ہدایت دینی ہے. ایک موقع پر خود نے بد کلامی کی, تھوڑا تیز آواز میں بات کی, سید الشہداء نے ایک جملہ اسے کہا, کہا اے خود تھوڑا سا ڈانٹا اور اس کے بعد کہا سکلت کھاؤں ہو, اے ہر تیری ماں تیری عذاب میں بیٹھے. میں جب یہ پہلی دفعہ جملہ اپنی طالب علمی میں پڑھا تو میں نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا کہ جو سید الشہداء نے کہا تیری ماں تیری عذاب میں بیٹھے, کیا کبھی امام چاہیں گے کہ کسی کی ماں اس کے بیٹے کے غم میں بیٹھے؟ کبھی امام چاہیں گے؟ میرے ذہن نے کہا نہیں, امام رحیم ہے, امام کریم ہے, کوئی امام نہیں چاہے گا کوئی ماں اپنے بیٹے کی عزا میں بیٹھے, بیٹے کے غم میں بیٹھے. تو پھر میرے دل نے پوچھا کہ یہ سید الشہداء نے کیوں کہا تھا, کیوں کہا تھا؟ صرف ایک بات کی خاطر کہا تھا, حور بیوی کا بہت احترام کرتے تھے. حور نے فوراً جواب میں کہا اے حسین اگر عرب میں کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں کہتا اس کی ماں عزا میں بیٹھے, لیکن آپ کی ماں فاطمہ ہے, میں کچھ نہیں کہوں گا, آپ کی ماں سیدہ. یہ حور کے اندر کا احترام ہے سید الشہداء کے لیے اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے. اس احترام نے حور کو نجات دی ہے, اس احترام نے حور کو نجات دی ہے. اگر آپ لشکر امام میں جانا چاہتے ہیں بی بی کے نام کا احترام کیجیے گا, بی بی کے نام کا احترام کیجیے گا, آپ کو امام کے لشکر میں آنا نصیب ہو سکتا ہے. حور شب عاشور ایک موقع کے اوپر پہنچے, اب کس کا ساتھ دوں گا؟ اور شب عاشور عجیب تحریر ہے, عجیب شب تھی. آپ کے لیے لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں, کیوں لائٹیں بند کی جاتی ہیں؟ تاکہ شاید آپ اس تاریخی کو سمجھیں جس میں حسین کے بچے کہہ رہے تھے الاطرش الاطرش, اے کوئی جو پانی پلائے. خور کے کانوں میں بار بار الاطرش الاطرش کی آواز آ رہی تھی, خور اپنے اندر منقلب ہو رہے تھے, بار بار اپنے آپ سے کہہ رہے تھے فاطمہ کے بچوں کو تو نے پیاس میں رکھا ہے, بار بار یہ سوال ان کے ذہن میں آ رہا تھا, تم مجرم ہو, تمہاری وجہ سے فاطمہ کے بچے پیاسے ہو گئے. بس ایک موقع کے اوپر منقلب ہوئے, کہ میں دنیا کو چھوڑ دوں گا, میں سب کو چھوڑ دوں گا, میں حسین کا ساتھ دینے جاؤں گا. ایک موقع پر ایک آدمی دیکھتا ہے صبح عاشور حر کے اوپر لرزہ تاری ہوا ہوا ہے، وہ حر کے نزدیک آتا ہے اور کہتا ہے اے حر، عرب میں تجھ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہوگا، تو سارا سب سے زیادہ بہادر ہے، لیکن تیرے جسم پہ لرزہ تاری ہوا ہوا ہے، کیا دشمن کے خوف نے تجھے لرزا دیا ہے؟ تو حر نے ایک عجیب جملہ کہا، کہا دشمن کے خوف نے نہیں، میں جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے فیصلہ کرنا ہے میں کس کا ساتھ دینے والا ہوں۔ حر نے وہ فیصلہ کیا جو ایک آزاد انسان کو کر لینا چاہیے تھا، حر نے فیصلہ کیا، سید الشہداء کا ساتھ دے دیا۔ اب معرکہ ایک اور طرح سے شروع ہوا، سید الشہداء کا ساتھ دیا، اپنے فرزند کو لے کر آئے، اپنے فرزند کو لے کر آئے، گویا تاریخ کے مطابق، روایات کے مطابق فرزند سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں امام حسین کے سامنے جا رہا ہوں، اب میرا دنیا سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، تم کو میرے ساتھ آنا ہے تو ہم حسین کی طرف جائیں گے، لیکن ہم نہیں بچیں گے، ہم لوگ شہید ہو جائیں گے۔ اس نے کہا بابا مجھے شہادت قبول ہے، میں امام حسین کا ساتھ دوں گا۔ اب سید الشہداء کی سنگ بڑھنا ہے۔ ایسا نہیں محترم، نہیں معلوم آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے معافی مانگنی پڑی ہو یا نہ مانگنی پڑی ہو، معافی مانگنا انسان کے لیے بہت سخت ہوتا ہے، اگر سامنے والا سخت دل ہو اور معافی مانگنی پڑے تو بہت سخت ہوتا ہے، لیکن یہ در حسین کا در ہے، یہ کریم کا در ہے۔ کریم کی طرح میں آپ کی خدمت میں کبھی عرض کروں گا، کریم وہ انسان ہوتا ہے جس سے ذرا سا کہو معاف کرو تو معاف کر دیتا ہے، یہ کریم کا در ہے۔ حر کو پتا ہے یہ کریم کا در ہے، لیکن غلطی بہت بڑی غلطی ہے، لہٰذا جانے سے پہلے اپنے فرزند سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں نے امام حسین کے ساتھ بہت غلط کام کر دیا ہے، میرا جرم بہت بڑا ہے، یہ جو بچے پیاس نہیں ہیں میری وجہ سے ہیں، مجھے امام حسین سے معافی مانگنی ہے، اب تم میرے ساتھ ایک کام کرو، تم میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو تاکہ مجھے ندامت کی آنکھوں سے نہ دیکھنا پڑے، اور میرے ہاتھ میں رسی باندھ دو تاکہ میں غلاموں کی طرح اپنے مولا کی سنگ لایا جاؤں۔ بس بچے نے عمل کیا اور حر کو غلاموں کی طرح گھسیٹ کر سید الشہداء کے دروازے کی طرف لائے، اور سید الشہداء کے دروازے کی طرف پہنچ کر حر نے ایک جملہ کہا، کہا مولا کیا کسی مجرم کی معافی قبول ہے؟ اور سید الشہداء نے فرمایا ہاں حر، تیرا جرم کیا بہت بڑا لیکن تیری معافی قبول ہے۔ حر قدموں میں گر گئے، قدموں میں گرے، سر اٹھایا، مولا سے کہا مولا اگر میری معافی قبول ہے مجھے جہاد کی اجازت دے دیجیے، میں جنگ میں جانے کی اجازت چاہ رہا ہوں، مجھے دو جملے بس آپ سے عرض کرنے ہیں۔ ایک موقع کے اوپر فرمایا حر، ہم نے سختیوں کے لیے دوست نہیں رکھے ہوتے، ہم دوست آسانیوں کے لیے رکھتے ہیں، لیکن تم سختی میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آئے ہو، اجازت مرحمت کی۔ فرمایا اگر میں جانا چاہوں، میں چاہتا ہوں پہلے میرا جوان بیٹا جائے گا۔ حر نے کہا پہلے میرا جوان بیٹا جائے گا۔ حر کو اجازت ملی، جوان بیٹے کو رخصت کیا۔ اب عجیب مرحلہ آیا، عزیزان محترم، خدا ہم سب کے جوانوں کو محفوظ، خدا ہم سب کے جوانوں کو محفوظ کرے، علی اکبر کے سب کو۔ بس ایک موقع آیا، حر کا جوان بیٹا آگے بڑھا، حر کبھی ادھر پہلو بدلتے تھے، کبھی ادھر پہلو بدلتے تھے، کسی نے کہا کہ حر اگر جوان کی موت اتنی سخت تھی تو بھیجا کیوں تھا؟ بولا جواب دیا کہ میں چاہتا تھا دیکھوں جب علی اکبر جائیں گے میرے مولا کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک موقع پر وہ بیٹا زمین پر گرا، اس نے ندا دی، نہیں معلوم کس کو ندا دی، پھر کھڑے ہوئے اپنے جوان کا لاشا لینے کے لیے جائے، وہ قریب امام تشریف لائے اور کہا اور تم لشکر کو چھوڑ کر آئے، تم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، تم نے ہاتھوں میں رسی باندھی، یہ سب تم نے بہت اچھا کیا، لیکن جوان کا لاشا لانا یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، حسین خود جائے گا تیرے جوان کا لاشا لانے کے لیے، میں کہوں گا مولا تیرے قریب امام، وہ وقت کون سا وقت تھا جب علی اکبر میرے بہار اگر لائے تھے میرے مولا علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے۔ ایام قد بیان قد خود ماتم حسین